اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان باقی رہے یا باقی نہ رہے، हम क्या चाहते हैं? हम तो मोमिन बन गए। अब ईमान लाने के बाद मसला ये पैदा होता है कि ईमान लाने के बाद हम ईमान पर बाकी रहें या ईमान को खो दें, ये अब हमारे इख्तियार में, हम मोमिन रहें या मोमिन ना रहें। इस ईमान के दर्जात को बढ़ाना ये भी हमारे इख्तियार में है और ईमान के दर्जात को घटाना ये भी हमारे इख्तियार में है। और ऐसा नहीं है कि ईमान के दर्जात ना हो। लोगों की गलत फहमी यह है कि मुसलमान तो मुसलमान है, मोमिन तो मोमिन है, आप भी मोमिन हम भी मोमिन, आप भी मुसलमान हम भी मुसलमान, ये लोग ऐसा समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं। इस्लाम के भी दर्जात हैं। समझने की ये आसान मिसाल ये है कि हम भी मुसलमान, अबू ज़र गफ़ारी भी मुसलमान, हम भी मुसलमान, जनाब सलमान भी मुसलमान, यही नहीं हम भी मुसलमान, हजरत अब्बास भी मुसलमान। तो फर्क है या नहीं है? हमारे इस्लाम में, अबू ज़र गफ़ारी के इस्लाम में, अबू ज़र गफ़ारी के इस्लाम में और खुद सलमान के इस्लाम में फर्क है या नहीं? देखने में सब मुसलमान है लेकिन इस्लाम इस्लाम के दर्जात है या नहीं है? खुद जनाब इब्राहिम कह रहे हैं, परवरदिगार रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लक, परवरदिगार मेरे मुझे और मेरे बेटे इस्माइल दोनों को मुसलमान बना दे। आप कहते हैं कि मुसलमान हो गए, अब कौन सा इस्लाम? दुआ क्या कर रहे हैं? रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लक, परवरदिगार मुझे और मेरे बेटे इस्माइल को, जो खाने काबा की दीवारों को बुलंद कर रहे हैं, हम दोनों को इस जो खिदमत तू दे रहा है अपने मकान की, इसके अवज में हम दोनों को मुसलमान भी बना दें। मुआवजा ये है कि हम दोनों को मुसलमान बना दें। और अगर कर्म करना चाहता है तो कर्म ये कर के हमारी ज़रूरत में भी जो है सिलसिले इस्लाम को जारी फरमाओ। सवाल ये है कि हम लोग ये कहते हैं कि हम तो सिरात मुस्तकीम पर हैं, अब क्या सिरात मुस्तकीम दिखा? दिखा क्या मतलब है? दिखा का तर्जुमा ही लोग कहते हैं गलत है, इसलिए कि हम तो ये तर्जुमा करें कि सिरात मुस्तकीम पर बाकी रख। अच्छा, बाकी रख ठीक है, बाकी रख में तो जो है सिरात मुस्तकीम में के बाकी रखने के लिए भी तो मेहनत की जरूरत है। जो ईमान आपने जो दर्जा हासिल किया फर्ज की, उसको भी बाकी रखने के लिए जिद्दोजहद की जरूरत है या यूं ही बाकी रहेगा? जिद्दोजहद की जरूरत है या नहीं? कोशिश करना है कि उस दर्जे को बाकी रहने के लिए या नहीं करना है? सिरात मुस्तकीम यानी सीधा रास्ता, और ये रास्ता कैसा होगा? बाल से ज्यादा बारीक होगा और तलवार से ज्यादा तेज होगा। ये वहां नहीं यहां होगा, यानी यहां बाकी रखे ना, यानी इसका मतलब हम इस वक्त सिरात मुस्तकीम पर है, यानी इस वक्त हम तलवार से ज्यादा तेज धार पे चल रहे हैं और इसी वक्त हम जो है वो बाल से ज्यादा बारीक रास्ते पर से गुजर रहे हैं। तो हमें कितनी रियायत की जरूरत है इस रास्ते पर चलने के लिए? थोड़ी सी भी हमने गलती की तो हम सिरात मुस्तकीम पे बाकी नहीं रहेंगे। थोड़ी देर पहले बाकी थे मगर बाकी नहीं रहेंगे। आधा मजमा तो अभी हमारे भाई वकार साहब को सुन रहा था, आधा मजमा तो सुन रहा, आधा अभी आया, आधे लोग तो मौजूद थे। तो उन्होंने एक सवाल ये उठाया अभी, उन्होंने एक सवाल हम लोगों से ये पूछा कि हमारे साथ, उन्होंने जवाब तो नहीं दिया लेकिन ये कहा कि हमारे साथ किस तरह से हमारे साथ बन गया, जबकि वो ये कह रहा था कि मैं आपका साथ छोड़ू अब अब्दुल्ला ये मुमकिन ही नहीं। लोग ये कह रहे हैं कि मैं एक दिन आपका दुश्मन बन जाऊंगा, जबकि ये बड़ी अजीब बात है कि मैं और आपका दुश्मन बन जाऊं। बचपन से हम लोग साथ बड़े, एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, इतने बड़े हुए तक साथ रहे, आखिर में कहा कि मैं आपका अभी तक ना बन सका, मैं आपका दुश्मन अब कैसे बन जाऊं? ताज्जुब की बात, जवाब आपने नहीं दिया। लेकिन जब आप ये हम कोशिश करेंगे कि ये यही ये जो हमने इंतखाब किया है सूरह मुबारक को वो इसीलिए कि आप कह रहे हैं कि उसका ये कहना है कि हम तो सिरात मुस्तकीम पर हैं लिहाजा सिरात मुस्तकीम ही पे मरेंगे। हम इमाम हुसैन की मोहब्बत दिल में रखते हैं, ये मोहब्बत लेके ही हम मरेंगे। ये कैसे हो सकता है कि मैं आपके मुकाबले में आ जाऊं और आपका कातिल बन जाऊं, ये कैसे मुमकिन है? ये तो दीवाने लोग कह रहे हैं ये बात, मुझे तो यकीन नहीं आता। फिर आपने एक और एक मसला उठाया कि भाई शिम्र भी जो है दोस्तों में से था एक जमाने का, और इमाम हसन से कह रहा था कि हम लश्कर कशी करेंगे, लश्कर जमा करेंगे और जो है अमीर शाम के खिलाफ हम तैयारी करेंगे। वो शख्स कैसे इमाम हुसैन का कातिल बन जाता है? यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि हम अगर मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं तो जरूरी नहीं है कि इस्लाम पे मरे भी। पैदा हो गए ये अल्लाह का करम था, अब इस पर मरे या इस पर ना मरे ये हमारे हाथ में है। कुछ लोग इस्लाम पे पैदा होकर इस्लाम ही पे मरते हैं और कुछ लोग इस्लाम में पैदा होते हैं लेकिन मरते इस्लाम पे। इसीलिए कहा जाता है कि दुआ करते हैं कि परवरदिगार आकिबत बखैर हो, वला तमुतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमुतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून, कि तुम्हारी मौत ना आए मगर ये कि इस्लाम पर आए। यानी आकिबत का बखैर होना ये बहुत मुश्किल काम है। हम ये समझते हैं कि वो उनकी आकिबत खराब हुई, वो तो हमारे साथ था इसलिए उसकी आकिबत खराब हुई, हम हमारे साथ हैं हमारी आकिबत कैसे खराब हुई? तो कोई भी पैदा होते वक्त में हमारे साथ पैदा नहीं होता है। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरति इस्लाम, हर बच्चा तो फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। पैदा हुए वक्त तो वो हमारे साथ नहीं था ना, आखिर में हमारे साथ बना। तो अब हम जिनके बारे में कहते हैं कि ये लोग जो बादे वफाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो पलटे दीन पर से, ये वो लोग पलटे इसलिए कि उनकी उनके अंदर खराबी थी, वो खराबी हमें थोड़ी हम थोड़ी पलट सकते हैं, वो लोग पलटे, जरूरी थोड़ी है कि वो लोग पलटे तो हम भी पलटेंगे। लेकिन ये तो शुबा हो सकता है कि जब इतने जलील-उल-कद्र शख्सियतें पलटी हैं तो लोग ये कहते हैं कि वो दरहकीकत जो है वो इस्लाम की उबूहत देख के इस्लाम लाए थे, असल में वो मुसलमान इस्लाम उन्होंने कबूल ही नहीं किया था। अगर फर्ज करिए कि वो वाकई इस्लाम कबूल किए होते तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो जो है मुनहरिफ हो जाते। ऐसा नहीं है, जिन लोगों ने वाकई इस्लाम कबूल किया था क्या वो लोग नहीं पढ़ते? हम लोग क्या करते हैं, खलते मबहस करते हैं बहस में जो है ना, यानी किसी का इल्जाम किसी पे लगाते हैं। वो लोग जो उबोहते इस्लाम देखकर फतेह मक्का के बाद इस्लाम लाए वो और लोग हैं, वो अबू सुफियान हैं। हम लोग क्या करते हैं, खानदान बनी उमैया को शेखैन से ले जाके मिला देते हैं। ये दो शेखैन अलग हैं, इनका हिसाब किताब अलग है, इनको उनसे मत मिलाइए। ये लोग उस वक्त इस्लाम लाए जब फतेह मक्का नहीं हुआ था, ये मदीने में आके इस्लाम नहीं लाए। शेखैन तो उस वक्त इस्लाम लाए कि जिस वक्त इस्लाम हालत गुरबत में था, मक्के के सख्तरीन शरायत में ये लोग इस्लाम लाए। और आप कह रहे हैं कि उबूहत इस्लाम देखकर मुसलमान हो गए तो वो और लोग हैं, ये लोग नहीं है, वो खानदानी बनी उमैया है, वो अबू सुफियान और उसका खानदान है। वो लोग फतेह मक्का के बाद जबरदस्ती मुसलमान हुए थे, वो हम भी मानते हैं, उनका हिसाब किताब अलग है, उनको छोड़िए, उनको इनसे मत मिला, वो अलग है, ये अलग है। ये लोग वाकई इस्लाम लाए थे, इसकी गवाही तो कुरान भी दे रहा है और सभी को मालूम है। और السابقون السابقون की आयत इनको भी आती है, नहीं السابقون السابقون اولئك المقربون, कि जो पहले लाए फते मक्का से, कुरान कह रहा फते मक्का से पहले जो इस्लाम लाए, फते मक्का के बाद जो इस्लाम लाए, क्या दोनों में फर्क नहीं है? दोनों में फर्क है। फते मक्का से पहले जो इस्लाम लाए वो लोग का मर्तबा बुलंद है, जो लोग फते मक्का के बाद इस्लाम लाए वो लोग अलग है। तो ये लोग कब इस्लाम लाया बताइए? शेखैन कब इस्लाम लाए? फते मक्का से पहले इस्लाम लाए। और आपके जाकिरीन जो बोलते हैं वो इन पे नहीं आता है ना साहब? तो जाकिरीन जो है ना साफ साफ बात नहीं करते, किसको बोलना चाह रहे हैं ये साफ वाजे नहीं है। मिसाल के तौर पर बात करते हैं, मिसाल के तौर पर तकफीरियों की खिलाफ बोलते हैं, मजमा समझता है कि अहले सुन्नत के खिलाफ बोल रहे हैं। वाजे करके बोलना चाहिए ना कि ये जो मैं खिलाफ बोल रहा हूँ ये अहले सुन्नत के खिलाफ नहीं है बल्कि वहाबियत के खिलाफ है, या वहाबियत के खिलाफ नहीं है बल्कि एक गुरोह तकफीरियत के खिलाफ है। जिस तरह से सुन्नी वहाबी अलग अलग है, इसी तरह से शेखे अलग है और बनी उमैया अलग है, इन दोनों में आप फर्क। तो अब मेरा कहने का मतलब ये कि ये लोग साद इब्ने अबी वक्कास, जिसका भी चूंकि जिक्र निकला और आपने सवाल किया कि साद इब्ने अबी वक्कास यानी उमर साद का नाम लिया, उमर साद किसका बेटा है? उमर इब्ने साद यानी साद इब्ने अबी वक्कास का बेटा। साद इब्ने अबी वक्कास एक जमाने का जलीलुल कद्र सहाबी रहा है ना, यानी ये शेखैन के साथ रहा है। इब्तदाए दौरे इस्लाम में लोगों ने वाकई सच में इस्लाम कबूल किया, बाद में ये लोग मुनहरिफ हुए, यानी ये मुमकिन है, यानी इसका मतलब कि एक जमाने में आदमी वाकई इस्लाम कबूल कर लेता है लेकिन बात के शरायत ऐसे होते हैं, ऐसे हवादिसात पेश आते हैं। मिसाल के तौर पर दो सगे भाई रहते हैं, आपस में मोहब्बत रहती है, एक दूसरे पे फिदाई होते हैं, एक साथ उठते बैठते हैं, लेकिन बाद में एक हादसा ऐसा पेश आ जाता है, दोनों की मिसाल के तौर पर शादी हो जाती है, हालात बदल जाते हैं, दोनों का बंटवारा हो जाता है, उसके बाद में यह होता है भाई भाई का दुश्मन बन जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये भाई था ही नहीं, अगर भाई होता तो कैसे भाई के मुखालिफ हो जाता, ये तो गलत बात। होता है ऐसा, हुआ है ऐसा, हुआ है, होता है, होता रहेगा। यानी आज हम मुसलमान हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आपके सामने मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं आज मजलिस पढ़ रहा हूँ, इमाम हुसैन की तरफदारी कर रहा हूँ, तो नौजुल्ला ऐसा नहीं कि आयता भी चल के मैं इसी रहूँगा, मुमकिन है शरायत बदल, हर एक के बारे में ऐसा हो सकता है, लिहाजा हर एक को डरना चाहिए। अमीर उल मोमिनीन फरमाते हैं कि क्या वो लोग जो दुनिया पर मर मिटे जा रहे हैं इस वक्त, देखिए पहले दुनिया सामने थी ही नहीं, पक्के मुसलमान थे, लेकिन जिस वक्त दुनिया सामने आई रान टपकने लगी, नियतें बदलने लगी, अभी तक जो है ना वो हालात नहीं थे, वो शरायत नहीं थे, लेकिन जिस वक्त हालात बदले मदीने में आने के बाद में वही लोग जो सख्तियां बर्दाश्त किए थे आज जो है वो राहत तलब हो गए, हालात बदल गए, बैतुल माल को देख के जो है इनकी रान टपक गई है ना। ओहद में इन्होंने जो है ना बहुत सारा सरमाया लूट लिया, ये समझ के लूटा कि जो है ना ये हमारा हक पे है। बाद में हुजूर ने कहा कि ये जो माल गनीमत तुमने लूटा है कई लोगों का हक मारा है तुमने, इसको वापस करना है। तुम लोग सबका हक है, जितने लोग जंगे ओहद में थे सबका हक हुआ ना, लेकिन तुम लोग जो लूट के भाग गए उसे वापस करना पड़ेगा। लेकिन ये लोग लूट के अमीर बन गए। मिसाल के तौर पर तलहा और जुबैर, तलहा जुबैर भी एक जमाने के जलीलुल कद्र सहाबी रहे हैं, ये लोग भी वो है बड़ी अजीम शख्सियतें रही एक जमाने में और इस्लाम में बढ़ चढ़ के इन्होंने हिस्सा लिया है। जुबैर कौन है? जुबैर को तो पहचानते हैं, जुबैर इब्ने अवाम रसूलुल्लाह का और हजरत अली का सगा फुफेरा भाई। तो रिश्तेदार है, सगा है और हमेशा साथ साथ रहा है और ऐसी बड़ी शख्सियतों में शामिल रहा है कि जिस वक्त उमर जब के عمر نے جو چھ آدمیوں پر مشتمل جب کمیٹی بنائی تھی شورا کے حوالے کیا تھا تو ان چھ آدمیوں میں زبیر کو بھی شامل کیا تھا, زبیر کو بھی شامل کیا تھا. چھ شخصیتوں کے نام آپ جانتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف, سعد ابن ابی وقاص, طلحہ ابن عبید اللہ, زبیر ابن عوام, عثمان ابن عفان اور علی ابن ابی طالب. چھ آدمیوں پہ مشتمل یہ کمیٹی تشکیل دی تھی جس کے بارے میں حضرت علی کا کہنا ہے کہ مال اللہ ولی شورا, شورا سے کیا مطلب ہے, زبردستی میرا نام شورا میں داخل کر دیا گیا. لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ یہ چھ رکنی کمیٹی, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اہم شخصیتیں تھیں اس دور میں, جس میں سے ایک طلحہ بھی ہے, ایک زبیر بھی. تو زبیر جو سگا حفیظات بھائی ہے جو ہمیشہ ساتھ میں رہا ہے اور ان شخصیتوں میں سے ہے کہ جس وقت شہزادی کے دروازے پر آگ و لکڑیاں جمع ہوئی تھیں تو سب سے پہلے جس نے تلوار کھینچ کے سامنے آ گیا تھا وہ زبیر. اور حضرت علی کا کہنا ہے کہ زبیر ہمیشہ سے اہل بیت کے ساتھ رہا. اور تیسرے دور خلافت میں جب بٹوارا ہونے لگا, چھ رکنی کمیٹی میں کہا یہ گیا تھا کہ تین ادھر ہو جائیں, تین ادھر ہو جائیں, چار ادھر ہو, دو ادھر ہو تو ٹھیک ہے, جدھر چار کہیں گے وہ خلیفہ بنے گا. اب تین تین ہو جائیں تو کیا ہوگا, ادھر تین ہو جائیں, ادھر تین ہو جائیں, کیونکہ جب ادھر تین ادھر تین ہو جائیں تو جس طرف عبد الرحمان ابن عوف ہوگا اس کا پلہ بھاری ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو اب خلافت کی اہم آگئی تھی بات پر کس کے ہاتھ میں, عبد الرحمان ابن عوف کے ہاتھ. کیوں؟ حضرت علی ایک, زبیر کا ایک ووٹ, یعنی تنہا زبیر کا ووٹ ان چھ رکنی کمیٹی میں. اگر کسی کا ووٹ حضرت علی کو پڑا ہے تیسرے دور خلافت میں تو وہ زبیر کا ووٹ تھا, یعنی زبیر نے تمام شرائط کو وہ کر کے حضرت علی کا ساتھ دیا تھا. یہاں تو کہ میں علی کو ووٹ دیتا ہوں, میرا حق, میں حق سے دستبردار ہو کر اپنا حق حضرت علی کو دیتا ہوں, تو دو ہو گئے نا ووٹ. اب عبد الرحمان ابن عوف اگر ساتھ میں آ جاتا ہے تو یہ دو میں وہ تین مل جاتا ہے, تو اب حضرت علی بن سکتے ہیں. تیسرا دور خلافت حضرت علی کے پاس آ سکتا تھا, عبد الرحمان ابن عوف کے ہاتھ میں چابی تھی. تو عبد الرحمان ابن عوف نے کہا حضرت علی کے پاس آ کر کہ آپ کو اللہ و رسول کے ساتھ ساتھ شیخین کی سیرت پہ بھی چلنا ہوگا. اس کا مطلب کیا تھا کہ شیخین نے جن لوگوں کو کے حقوق معاف کیے ہیں آپ کو بھی معاف کرنا پڑے گا. جن کے پاس جو دولت کو شیخین نے جو ہے نہیں چھینا تھا آپ کو بھی نہیں چھیننا پڑے گا. وہ تمام قوانین جو شیخین کے دور میں تھے اگر آپ اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں, شیخین نے جس کو جہاں پر رکھا شیخین کی سنت پر آپ چلیں گے یا نہیں چلیں گے, اگر آپ شیخین کی سیرت کو اپنائیں گے تو ہم آپ کو خلافت دینے کے لیے تیار ہیں, اگر آپ شیخین کی سیرت پر عمل نہیں کریں گے تو ہم آپ کے ہاتھ میں خلافت نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے نا. تو حضرت علی نے کہا کہ اگر سیرت شیخین سیرت نبی کا حصہ ہے تو پھر الگ سے شرط لگانے کی کیا ضرورت ہے. یہ الگ سے شرط لگانا اس بات کی دلیل ہے کہ سیرت شیخین سیرت نبی کا حصہ نہیں ہے. عبدالرحمن ابن عوف نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ راضی نہیں ہیں ہمارے شرائط, راضی نہیں. تو پھر عثمان ابن عفان کے حوالے کر دیا گیا, ٹھیک ہے نا, یہ بات گزر گئی. کہنے کا اب حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں کی نیتیں اصل میں بدل گئی تھی بعد وفات رسول. یہی وہ لوگ تھے جو غدیر میں بخن بخن لگا یا امیر المومنین کہا تھا, انہی لوگوں, یہ وہی لوگ تھے جو حضرت علی کے ساتھ ساتھ رہے ہیں. یہ لوگ حضرت علی کا احترام کیا ہے, رسول احترام کرتے تھے, جب رسول اکرم احترام کرتے یہ لوگ بھی احترام کرتے تھے. تو امیر المومنین جو ان تین حضرات کے خلاف جو بیان دیا ہے نہج البلاغہ میں اس میں کہا ایک آیت وہاں پہ نقل کی تھی, میں جو سنانا چاہتا ہوں یہ کہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے دنیا کو دیکھ کر ان کی نگاہیں پھر گئی تھی, کیا انہوں نے قرآن مجید کی آیت نہیں سنی تھی کہ تلک الدار الاخرہ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. کیا انہوں نے قرآن مجید کی آیت نہیں سنی تھی کہ ہم نے آخرت کا مکان ان کے لیے رکھا ہے جو دنیا میں نہ بیجا والا دستی چاہتے ہیں اور نہ ہی فساد برپا کرنا چاہتے ہیں, عاقبت تو متقین کے لیے ہے. یہ قرآن کی آیت, عاقبت کس کی بخیر ہوگی؟ جو متقین ہوگی, بل عاقبت تو للمتقین. کیا انہوں نے آیت کو نہیں سنا تھا؟ یعنی وہ لوگ ہماری طرح جاہل تھے, ہماری طرح عام مسلمان تھے, ہماری طرح کے عام مومن تھے, ایسا نہیں تھا نا. امیر المومنین قسم کھا کے کہہ رہے ہیں لقد واللہ واللہ لقد سمعوها, خدا کی قسم انہوں نے قرآن کی اس آیت کو سنا تھا, ایسا نہیں ہے, یہ لوگ حافظان ہیں قرآن. واللہ قسم بخدا, واللہ لقد سمعوها, انہوں نے اس آیت کو سنا تھا, ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں جانتے تھے. وَوَعَوْحَا, انہوں نے اس کو حفظ بھی کیا تھا. پھر کیا ہوا؟ ابھی آپ کے سوال کا جواب, پھر کیا ہوا؟ وَلَاكِنْ حَلِيَتِ الدُّنِيَا فِي أَعْيُنِهِمْ وَرَاقَهُمْ زُبْرِجُهَا, لیکن ان کی نگاہوں میں دنیا کھپ گئی اور اس کی رنگینیاں ان کی نگاہوں کو لبھا دیا ہے, اور انہوں نے اب تک یہ دنیا نہیں دیکھی تھی. گندی نالی کا پانی پینے والے لوگ تھے, کیڑے مکوڑے کھانے والے لوگ تھے, انہوں نے کبھی جو ہے حلوا نہیں چکھا تھا, انہوں نے کبھی گیہوں کی روٹی نہیں کھائی تھی. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مکے میں کھجور کی کٹلیاں کھا کے اور کھجور کی کٹلیوں کا آٹا کھا کے بڑے ہوئے تھے, انہوں نے گیہوں کا آٹا نہیں چکھا, انہوں نے جوار کی روٹی نہیں کھائی تھی. لیکن جب انہوں نے مدینے میں آنے کے بعد جب اشرفیاں دیکھی, جب حلوا دیکھا, زرخ برف لباس دیکھی, حالانکہ اتنی دولت نہیں تھی لیکن مکے کے مقابلے میں بہت سارے حالات بدل گئے تھے. لیکن دور سبقوں میں, تیسرے دور خلافت میں تو اتنی دولت بٹوری گئی کہ مکے بنا دیے گئے, لیکن شیخین ایک حد تک بہتر حالات بدل گئے. لیکن بہرحال دنیا اور یہ اقتدار ان کے لیے, ان کا ایمان چھیننے کے لیے کافی. اور یعنی یہی وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ بدل جاتے ہیں. تھوڑا سا ہم آئے قرآن پہ توجہ دے کے پھر آتے ہیں قرآن کے, کہ یہ دیکھیے قرآن مجید کہہ رہا ہے یہ کمزوریاں کہاں سے پیدا ہوتی ہیں. یہ کمزوریاں اخلاقی کمزوریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان اخلاقی کمزوریوں کی رعایت نہیں کرنے کی وجہ سے شریعت کا مخالف ہو جاتا ہے اور آخر میں ہوتے ہوتے دین کا مخالف ہو جاتا ہے. تو کہاں سے کمزوری پیدا ہوتی ہے؟ کمزوری پیدا ہوتی ہے ایمان لانے کے بعد. دیکھیں ایمان لانے کے بعد تعلیمات اسلام کی رعایت ضروری ہے, کیونکہ آپ نے یہ عہد کیا جو مسلمان ہوئے تو آپ نے قرآن پر ہاتھ رکھ کے حلف لیا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں, اللہ پر ایمان لاتا ہوں, قرآن پر ایمان لاتا ہوں, شریعت پر ایمان لاتا ہوں, جو کچھ بھی اللہ و رسول کہے گا میں اس کو مانوں گا. یہ کہہ کے آپ حلف لے کے مسلمان بن گئے ہیں. اور جنہوں نے یہ طے نہیں کیا ہے وہ لوگ جان لیں کہ مسلمان نہیں ہیں. اگر انہوں نے طے نہیں کیا ہے, یہ اگر اپنے دل میں یہ طے کر لیا ہے کہ میں مسلمان ہوں واقعی اور اس کی رعایت کروں گا تو ہی وہ مسلمان ہے, ٹھیک ہے نا. تو اسلامی تعلیمات میں تین اہم تعلیمات ہوتے ہیں. ایک ہے عقائد, دوسرے احکام, احکام شریعت، تیسرے اخلاق، یہ تین بہت اہم ہیں، تینوں کا بھی جاننا ضروری ہے. آپ اپنے عقائد کو بھی آپ کو درست کرتے رہنا چاہیے مسلسل، اور دوسرے آپ احکام شریعت بھی بار بار جاننا چاہیے آپ کو، کیونکہ اس کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو. تیسرے جو ہے آپ کو، کیونکہ اب یہاں سے دس محرم کے بعد سے اب آپ کا سال شروع ہو رہا ہے، پھر محرم آئے گا، پہلی محرم آئے گی، تو تب تک آپ کو اپنے اخلاقی مناظر کو طے کرتے ہوئے پھر تجدید عہد کرنا ہے، تجدید بیعت کرنا ہے، ہر سال آپ کو تجدید ایمان کرنا ہے. تو آپ کو اخلاق کے اوپر توجہ دینا ہے. تو اخلاق بہت اہم چیز ہے. اخلاق سے انسان کا کردار، اور جو یہ جو درجات ہے اسلام کے، یہ جو درجات ہیں ایمان کے، یہ جو بلند ہوتے ہیں وہ اخلاق کی وجہ سے بلند ہوتے ہیں، اور آپ کے اعمال پر اس کا اثر پڑتا ہے. یعنی ایک درجے کا مسلمان نماز پڑھے تو اس کی نماز اس کے لیول کے مطابق ہوتی ہے. جب آپ دوسرے درجے کا مسلمان جب نماز پڑھتے، نماز تو سب پڑھتے ہیں، نماز تو سلمان بھی پڑھتے ہیں، ابو ذر بھی پڑھتے ہیں، بغداد بھی پڑھتے ہیں، سبھی نماز پڑھتے ہیں، نماز حضرت علی بھی پڑھتے تھے، نماز رسول اللہ بھی پڑھتے تھے، تو سب کی نماز میں فرق ہے یا نہیں؟ کیوں فرق ہے؟ اس لیے کیونکہ ایمان میں فرق ہے. ایمان میں کیوں فرق ہوتا ہے؟ اس لیے کہ لیول جو بڑھتا گھٹتا ہے وہ اخلاق کی وجہ سے. انسانیت کا لیول کم ہے، اس کی عبادتوں کا معیار بھی اتنا ہی ہے. اخلاق بلند ہوئے تو اب یہ اعمال کا لیول بھی بڑھا. اخلاق کو بلند کرتے ہیں، انسانیت بلند ہوتی ہے. جب انسانیت بلند ہوتی ہے تو بلند درجے کا انسان جب نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز اس کو اس کے برابر آتی ہے، یعنی بلند ہوتی ہے، اس کی نمازیں بھی بلند ہوتی ہیں. یعنی بلند انسان سے جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ بھی بلند ہوتی ہے. یعنی جنگ ہم بھی لڑتے ہیں، جنگ حضرت علی بھی لڑتے ہیں، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، نماز حضرت علی بھی پڑھتے ہیں، تو کیا دونوں کی نماز برابر ہے؟ دونوں کا جہاد برابر ہے؟ ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہو گئی. کیوں؟ ہماری کیوں نہیں ہو سکی؟ اس لیے کہ ہمارا درجہ اتنا بلند ہے. ہمارا درجہ کیوں بلند ہے؟ اس لیے کہ ہمارے اخلاق بلند، ہمارا درجہ انسانیت بلند، ہمارا اسلام چھوٹے لیول کا، ہمارا اسلام ہی جو ہے نچلے لیول کا اسلام ہے، زبانی اسلام ہے، ابھی ہم مومن ہی نہیں بنے. ہم وہ درجے کا اسلام نہیں قبول کرے، ہم صحیح معنوں میں مسلمان نہیں بنے. ہم کو دعا کرتے رہنا چاہیے جناب ابراہیم علیہ السلام کی طرح کہ پروردگار مجھے مسلمان بنا دے، مجھے مسلمان بنا دے. یعنی ہم جو مسلمان ہیں وہ پانچ وقت کی نماز کے مسلمان ہیں بس، روزے کے بعض لوگ ہیں بعض نہیں ہیں، پورے روزے 30 دن کے روز رہتے ہیں بعض لوگ بعض لوگ، اچھا اس کے بھی مسلمان ہو گئے سمجھے، تو روزے کے مسلمان ہوئے، نماز کے مسلمان ہوئے اگر پانچ وقت پڑھتے ہیں، روزہ اگر رہتے ہیں ماہ رمضان میں تو نماز کے مسلمان ہیں، روزے کے مسلمان ہیں. پیسہ ہے مگر حج پہ نہیں جاتے تو حج کے مسلمان کہاں ہوئے؟ حج واجب ہے آپ کے اوپر، کتنے لوگ ایسے ہیں جن پر حج واجب ہے لیکن نہیں کرتے، تو اسلام مکمل نہیں ہے آپ کا. پھر کتنے لوگ ہیں جو زکات نہیں دیتے؟ 7.5 تولے کے اوپر جس کے پاس بھی سونا ہے اس کے اوپر تو زکات واجب ہے لیکن نہیں دیتے، سونا ہے لیکن زکات نہیں دیتے، خمس نہیں دیتے، جہاد سے دور بھاگتے ہیں، امر بے معروف تو کرتے ہیں، تو مسلمان ہی نہیں ہوئے نا پورے. تو پہلے تو مسلمان بننے، مسلمان بننے کے بعد میں ایمانی درجات کو بلند کریے، تو واقعی اس کے اوپر ایمان لائے، واقعی نہ صرف ظاہری طور پر نماز نہ پڑھے بلکہ ایمان بھی لائے، توکل بھی کرے اللہ پر، تو درجات بلند ہوتے رہیں گے. تو یہ درجات کا بلند ہونا نہایت ضروری ہے. اگر اخلاقی کمزوری پیدا ہوگی کہ تو یہ جو آپ کے جو آپ کا جو اعمال آپ سے ظاہر ہوئے ہیں وہ پورے کے پورے ضائع ہو گئے، کیونکہ وہ آپ کے اعمال جو ہے وہ بہت ہی چھوٹے لیول کے ہیں, کیونکہ آپ چھوٹے لیول کے ہیں, آپ کا اسلام بہت ہی جو ہے نا وہ زبان کے اوپر ٹکا ہوا ہے. جیسا امام حسین فرماتے ہیں کہ ان کا دین ان کی زبانوں پر ہے, جیسا چنگم انسان چاپتا ہے تھوک کے نکل جاتا ہے حالات خراب ہوتے ہیں. تو خلت دیانوں, جب حالات خراب ہوتے ہیں نا تو خلت دیانوں, دین والے لوگ کم ہو جاتے ہیں. اسلام اتنے درجے کا ہے کہ تھوڑا سا واقعہ پیش آ جائے, کوئی کھڑا ہو کے ڈرا دے, بھاگ کے چلے جائیں گے, راستہ ہی بھول جائیں گے. یعنی اسلام اس درجے کا نہیں ہے نا, تو وہاں کوئی حادثہ کوئی امتحان چھوٹا سا امتحان لیں گے, کیونکہ کے جی کی کلاس میں ہے نا, تو چھوٹا سا امتحان لیں گے, اے بی سی ڈی پوچھیں گے, بھاگ جائیں گے. یہ جو تفرقہ ہوتا ہے نا یہ حوادثات میں ہوتا ہے, یعنی امتحان جب لیا جاتا ہے تو کتنے لوگ فیل ہو جاتے ہیں, کتنے لوگ پاس ہو جاتے ہیں, جو پاس ہوتے ہیں اوپر چلے جاتے ہیں, جو فیل ہوتے ہیں اسکول سے نکل جاتے ہیں. ایک بار فیل ہوں گے, دوسری بار فیل ہوں گے, تیسری بار نکال کے خارج دے دیں گے. تو یہ ایمان کیا ہے؟ مدرسے میں داخلہ ہے. اعمال اور اخلاق کیا ہے؟ اس کے درجات کو بلند کرنا ہے. ایمان لے آئے یعنی داخلہ لے لیا اسکول میں, کافی نہیں ہے, پڑھنا ضروری ہے. نہیں پڑھیں گے تو فیل ہو جائیں گے. ایک بار فیل ہوں گے, دو بار فیل ہوں گے, تین بار فیل ہوں گے, اس کے بعد نکال کے آپ کا نام ہی رجسٹر سے نکال کے پھر آپ واپس چلے جائیے. ایک بار نماز آپ نے چھوڑی, ٹھیک ہے, دو بار چھوڑی, ٹھیک ہے, تیسری بار چھوڑی, جائیے آپ نکل گئے ایمان سے, خالی کافر ہو گیا, کافر ہو گئے. جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کیوں جہنم میں آئے, تو کہیں گے لم نکن من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے. کافر ہو جاتا ہے, اسکول سے نکال دیتے آپ. تو احکام کیا ہے؟ ضروری چیز. اخلاقی کمزوری تو اگر ایک مرتبہ اسکول میں اگر آپ کریں گے تو آپ کو نکال کے باہر کر دیں. آپ نے اگر پرنسپل کے ساتھ بدتمیزی کی, ٹیچر کے ساتھ آپ نے بدتمیزی کی, تو آپ کو اسکول سے نکال, ایسے بچوں کو اسکول میں رکھا ہی نہیں جائے. ہمارے اسکول کیا ہو گئے آج کل؟ صرف تعلیم کے جو ہے مراکز بن گئے ہیں. اسی لیے جو ہے اسکول خطرناک ترین جگہ بن گئی ہے, جہاں دہشت گرد بنپ رہے ہیں اسکولوں کو. اس کے لیے ضروری ہے کہ صرف تعلیم کا مرکز نہ بنے بلکہ تربیت کا مرکز بنے. تعلیم اور تربیت, انشاءاللہ یہ سب سیمینار کے موضوعات, کہ کبھی اس موضوعات پہ سیمینار رکھیں, تاکہ جو ہی اہم ترین وقت کے اہم ترین موضوعات کے اپنی نسل نو کے لیے, اپنی آئندہ والی نسل کو بچانے کے لیے اس پر سیمینار رکھنا بہت ضروری ہے. بہرحال تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تربیت اگر نہیں ہوگی تو پھر ہم نہیں رکھیں گے آپ کو, اسکول سے نکال دیں گے, مدرسے اسلام سے آپ کو باہر کر کے کافروں کے یہاں چھوڑ دیں. یہ ہے تو آپ قرآن مجید کہہ رہا ہے, کس سے کہہ رہا ہے؟ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان سے کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ جو ایمان لے آئے, یعنی اسکول میں داخلہ لے لیا ہے آپ نے, تو آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے اخلاق کی رعایت کریں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والو, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت, پہلے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یعنی اے ایمان لانے والو, اب ہم تیزی سے کیونکہ اتنا مقدمہ آپ کے سامنے بیان کر دیا تو ضرورت نہیں ہے کہ ہم تشریح کریں, اب پوری آیتیں آپ کو سمجھ میں آنے لگیں, ہے نا؟ اے ایمان لانے والو, کسی بھی بات میں اللہ و رسول سے آگے مت بڑھو, تقوی اختیار کرو, پرہیزگاری اختیار کرو, اللہ کی پرواہ کرو. ان اللہ سمیع علیم, اس لیے کہ اللہ سننے والا بھی ہے, جاننے والا بھی ہے. صلوات پڑھیں محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو مومن مومن بن گئے ہم کو کیا ضرورت ہے ہم تو مومن ہیں ہم کو کیا اخلاق کی ضرورت ہے ہم کو کیا سکھا رہے ہیں آپ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں بتانے والے آپ کون ہوتے ہیں ہمیں سکھانے والے آپ کون ہوتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کا ولی ہوتا ہے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کون ہوتے ہیں تو کہے میں آپ کا ولی ہوں میں آپ کے سرپرست ہوں اس نے بنایا آپ بھی میرے سرپرست ہیں اگر میں غلطی کروں اس وقت آپ میرے سرپرست بن جائیں جس وقت آپ غلطی کریں گے میں آپ کا سرپرست بنوں گا کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہیں آپ کون ہوتے ہیں میں آپ کا بڑا بھائی ہوں میں آپ کو بول سکتا ہوں جب آپ میں غلطی کروں گا آپ میرے بڑے بھائی بن جائیں گے میں آپ کا چھوٹا بھائی بن جاؤں گا کیونکہ میں اخلاق سے گرتے ہی میں چھوٹا ہو جاؤں گا اور آپ بڑے ہو جائیں گے تو بڑا بھائی تو چھوٹے بھائی کو بول ہی سکتا ہے اب دیکھیے یہ تو بھائیوں کا مسئلہ ہے اب اگر باپ جو ہے باپ تک پہنچ جائے بازی باغیشے بابا ہم بازی کھیل کھیل میں جو ہے باپ کی داڑھی سے بھی کھیلنے لگے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان لانے والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی دیکھو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پہ بلند نہ کرنا مومنین آپس میں بھائی ہیں رسول تمہارے باپ ہیں رسول کا درجہ والد گرامی کا ہے اسی لیے ان کی ازواج امہات المومنین ہیں جب ان کی بیویاں ہماری مائیں ہیں تو رسول ہمارے لیے باپ کا درجہ رکھتے ہیں اور رسول اکرم نے کہا انا والی ابوا ہذہ الامہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں صلوات پڑھے محمد رسول اللہ کا درجہ کیا ہے ہمارے لیے والد کا درجہ اتنا بلند ہے اگر ان کے ساتھ بدتمیزی ہو اگر رسول اللہ کی آواز پر ہم نے اپنی آواز کو بلند کیا اور ان کی توہین کی اس کے بعد اسلام رہے گا ہمارا پھر بھی ہم مسلمان رہیں گے پھر بھی ہم مومن رہیں گے اے ایمان لانے والوں دیکھیے یہ ایمان لانے والے تھے مگر بدتمیزی کرتے تھے آپ سمجھیں گے کہ بھائی اگر ان کے پاس ایمان ہوتا اگر یہ واقعی مومن ہوتے تو جب رسول نے مانگا قلم و کاغذ تو ضرور لا کے دیتے چونکہ ایمان ہی نہیں تھا ضروری نہیں قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان لانے والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اے ایمان لانے والو جو ایمان لا چکے ہو تم لوگ جو دعویٰ کر رہے ہو ایمان کا ٹھیک ہے تمہارا ایمان باقی رہے گا اور تمہارا ایمان چلا جائے گا باقی رہے گا کیوں نبی کا احترام کر اب چلا جائے گا کیوں نبی کے توہین کر پھر نہیں رہیں گے تم جب تک توہین نہیں کرے مومن توہین کرتے ہی تمہارے اعمال ضبط ہو جائیں گے قرآن کی آیت سے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اور نبی سے ایسے گفتگو مت کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کیا کرتے ہو اَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ تو ایسی صورت میں تمہارے سارے کیے کرائے اعمال ضبط کر لیے جائیں گے اور تمہیں شعور تک نہیں ہوگا تمہیں احساس تک نہیں ہوگا یعنی بغیر بتائے ہوئے تمہارا نام رجسٹر سے نکال کے باہر پھینک دیا جائے گا تم کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ تمہارا ایمان چلا گیا اور تم کافر ہو گئے تم سمجھتے رہو کہ مومن ہو لیکن تمہارا ایمان گیا اس لیے کہ تم نے توہین رسالت کی تم نے اپنی آواز کو نبی کی آواز پہ بلند کیا اب تمہارا ایمان کہاں رہا تمہارے ایمان کا امتحان لیا گیا تم داخلہ لیے اور خارجہ بھی لے لیے داخلہ بھی خود سے لیے خارجہ بھی لے لیے آئے بھی تھے چلے بھی گئے بغیر بولو ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم لیکن جو لوگ اپنی آوازوں کو دھیمی کر لیتے ہیں نبی کی آواز پر، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے منتخب کر لیا ہے، ان کے لیے مغفرت بھی ہے، ان کے لیے اجر عظیم بھی ہے۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے منتخب کر لیا ہے، لهم مغفرۃ، اور ان کے لیے مغفرت بھی ہے، اجر عظیم بھی ہے۔
سبحان اللہ،
نبی کا احترام۔ اور اس کے بعد کیا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بدتمیز ہیں، ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون، کتنے ایسے بے عقلے ہیں، بے وقوف لوگ ہیں کہ جو آپ کو حجرے کے باہر سے پکارتے ہیں، اے محمد، اے محمد، اے محمد باہر نکلو، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ کیا یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے؟ یہ مسلمان ہے؟ بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، مسلمان ہے؟ گفتگو کا انداز نہیں ہے، مسلمان ہے؟ کہہ رہے ہیں بہت نمازی ہے، پرہیزگار ہے، سارے تمہارے اعمال ضبط ہو جائیں گے اگر تم نے یہ اخلاقی کمزوری رہے گی۔ کیا فائدہ ہے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، کیا فائدہ ہے؟ اخلاق ہی نہیں ہے۔ احکام پڑھ لیتے ہیں، لڑکیاں ہوں لڑکے ہوں، احکام پڑھ لیتے ہیں، اور جو ہے نا توزیع مسائل پڑھ لیا، فلاں کر لیا، اس کے بعد بد اخلاق۔ اسی لیے پہلے دین سکھاؤ، پہلے اخلاق سکھاؤ، اس کے بعد میں اخلاق کی اہمیت بتاؤ، اس کی انسانیت بتاؤ، اس کے بعد میں اسے کہو کہ احکامی توزیع مسائل پہ عمل کرو۔ لڑکیوں نے پڑھ لیا، ان کو آپ نے پڑھا دیا، حوض علمیہ میں پڑھ لیا، اور ہم نے دیکھا ہے حوض علمیہ میں جو لڑکیاں پڑھ لیتی ہیں، احکام پڑھ لیا کہ بھائی ماں کو ضروری نہیں ہے کہ وہ بچے کو دودھ پلائے، گھر کا کام کرے، واجب نہیں، پڑھ لیا تو کہا آپ ہم دودھ نہیں پلائیں گے، جا کے دودھ لائیے آپ، رات کے دو بج رہے ہیں، رات کے دو بج رہے ہیں کہ ہم پہ ضروری تو نہیں ہے، کام میں لکھا ہوا پڑھیے آپ، تو جو مسائل ماں پہ ضروری نہیں ہے، اب بیچارا باپ گھوم رہا ہے رات کے دو بجے۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے اخلاق۔ پہلے اسی لیے میں ایک پورا اشرا شاید اس پہ پڑھ چکا ہوں کہ پہلے انسان بنو، اس کے بعد مسلمان بنو۔ درجے ہیں نا، انسان بنے بغیر اگر مسلمان بن جائیں گے تو یہی آفت پیدا ہوگی، دہشت گردی جو پیدا ہوتی ہے وہ اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، یہ قسم کی گھریلو دہشت گردی ہے، یہ رہی ہے، ایسا مطلب بیوی نہیں ہے، دہشت گرد داخل ہو گئی، سلوار پڑھو ہے یا نہیں ہے۔ کہ یہ جو ہے ہم دودھ نہیں پلائیں گے کیونکہ جو ہے دودھ پلانا واجب ہے، یہ جو ہے یہ اسلام ہے۔ تو ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، یہ جو باہر سے پکار رہے ہیں آپ کو محمد باہر نہیں، تو یہ کس قسم کا انداز ہے؟ تو کہا کہ یہ اکثریت ان میں کی بے عقلی ہے، اکثر ہم لایا ہو، اگر یہ لوگ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم، اگر یہ لوگ اتنی دیر تک صبر کر لیتے کہ آپ خود باہر نہ نکل جاتے تو خود ان کے لیے بہتر تھا، یعنی ان کے اعمال بچ جاتے، ان کا کردار محفوظ رہ جاتا۔ اگر یہ رسول کا احترام نہیں کریں گے تو رسول کی بے عزتی نہیں ہوگی، ان کی حیثیت ان کے سامنے آ جائے گی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو شاعر کہتا ہے کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، تو ہم اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر قومیں پکاریں گی تو عظمت حسین میں اضافہ نہیں ہونے والا ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک قوم نہیں ہر قوم پکارے گی ہمارے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ایک قوم نہیں ہر قوم پکارے گی ہمارے، تو انسانیت اگر بیدار ہو کے پکارے گی تو اس وقت حسین کی عظمت میں چار چاند لگ جائیں گے اور حسین اتنے مشہور ہو جائیں گے۔ ارے بھائی ایسا نہیں ہے، پوری انسانیت مل کے حسین کو مانے تو حسین کی عظمتوں میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے. پوری دنیا انسانیت اگر حسین کا ساتھ چھوڑ دے تو عظمت حسین میں فرق آنے والا نہیں. یہی وجہ ہے, یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے اپنا رشتہ دنیا سے توڑ کے اللہ سے جوڑ لیا. اس لیے کہ دنیا محدود تصور کا نام ہے, اللہ لامحدود ہستی کا نام ہے. محدود سے رشتہ شخصیت کو محدود کر دیتا ہے اور لامحدود سے تعلق عظمت و بلندیوں کی حد بندیوں کو توڑ کر شخصیت کو ابدی اور سرمدی بنا دیا کرتا ہے. امام حسین نے اللہ سے رشتہ جوڑ لیا تھا, انسانیت سے رشتہ منقطع کر کے اللہ سے رشتہ, کہ انسان اگر مانے گا تو اس کی شرافت, نہیں مانے گا تو اس کی رسالت. لوگوں نے امام حسین کو چھوڑ دیا تو کیا امام حسین کی عظمت میں کمی آ گئی؟ توہین کیا تو کیا عظمت میں کمی آ گئی, یا اور عظمتوں میں اضافہ ہو, اور اضافہ ہو؟ انسانیت ان کی اتنی بلند تھی کہ لاکھ یہ تھوکے ان کے منہ پہ, لیکن وہ سورج کے منہ پہ اگر کوئی تھوکے گا تو سورج کا نقصان ہے کہ آپ کا نقصان ہے؟ دشمن بھی ہو رہا ہو اگر پیاس سے نہال, پانی اسے پلا یہی ہے رہے کمال. دشمن بھی گر رہا ہو تو ہاں دوڑ کر سنبھال, تھوکے بھی کوئی منہ پہ تو ماتھے پہ بل نہ ڈال. اس لیے کہ جو تھوک رہا ہے توہین تھوکنے والے کی ہوتی ہے, جن پر تھوکا جا رہا ہے ان کی توہین نہیں ہوتی. تو جو لوگ پکار رہے ہیں ان کی بے عزتی ہے, نبی کی بے عزتی. ایسا نہیں کہ نبی کی تم بے عزت, تم کیا نبی کی بے عزت کرو؟ جس کو اللہ بلند کرے تم اسے کیا بلند کرو گے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے حبیب ہم نے تمہیں بلند کیا, ہم نے آدھی آیت ہوں گے. اب دو چار اور آیتیں پڑھ کے صرف ترجمہ اور آپ کی ضرورت ہے, اسی میں پورا مضمون ارشاد ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والو, ان جاءکم فاقد, کی روز مرہ کی زندگی میں آنے والے. میں آیت میں سورہ حجرات سے نہیں ہٹ رہا, بعد والی آیت خود اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو, ان جاءکم فاسقون بنبئین فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالت فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. کتنے ہمارے آپس کے جھگڑے اسی ایک وجہ سے ہوتے, وہ وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آ کے, قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی شخص آ کر تمہیں کوئی بات کی خبر دے, تو اگر یہ خبر دینے والا مومن ہے تو ٹھیک ہے, اگر یہ خبر دینے والا فاسق ہے تو اس کی بات کو مت مانو. کوئی بھی بات آ کے آپ کو خبر دے تو اس پر اچھی طرح سے جانچ پڑتال کر لیا کرو, کیوں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بات کو سن کر تم ایکشن لو, اس کے بعد میں اپنے ایکشن پر نادم ہونا ہو. سب سے اہم ترین بات ہے یہ قرآن مجید, یہ اخلاق ہے اور کردار بتایا جا رہا ہے. کیونکہ ایسا ہوا تاریخ میں, ایسا ہوا کہ ولید بن عقبہ کو بھیجا تھا مسلمانوں نے زکات وصول کرنے کے لیے, جب یہ وہاں پر گیا تو چور کی داڑھی میں دن کا, وہ لوگ بھاگتے ہوئے آئے ملنے کے لیے, یہ سمجھا کہ جو ہے یہ آ رہے ہیں مار کے, بھاگا بھاگا جو ہے واپس آیا. مدینہ آنے کے بعد کہا کہ وہ لوگ زکات دینے سے انکار کر چکے ہیں, اور وہ ہم جب گئے زکات مانگنے کے لیے تو وہ ہم کو مارنے کے لیے دوڑ. اب مسلمانوں نے کہا ایسی بات ہوگی, مسلمان تو کم کم ہوتا ہی ہے جذباتی مسلمان, تو سارے مسلمانوں نے تلوار کھینچ کے کہا اب ہم ماریں گے. قرآن کی آیت نازل ہوئی, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والے, ان جاءکم فاسقون, اگر کوئی فاسق شخص آ کے تمہیں خبر دے, ان جاءکم فاسقون بنبئین فتبینوا, اچھی طرح سے جانچ پڑتال کر لیا, ان تصیب قوما بجہالت, جہالت میں تم کسی قوم پہ چڑھائی کرو, اس کے بعد وعلی ما فعلتم نادمین, اور اپنے کیے پر نادم ہو جاؤ. کوئی آ کے آپ کو کہتا ہے کہ فلاں شخص آپ کے بارے میں کہہ رہا تھا, اور آپ اس کی بات پہ یقین کر کے کہتے ہیں کہ اس نے ایسا کہا, अब उसको मैं नहीं छोड़ता, आप उसको नहीं छोड़ते हैं, मार पीट देते हैं, उसके बाद में मालूम होता है कि बेचारा बेबस हो गया। कितने झगड़े ऐसे अब घर के खानदानों के, कुछ का कुछ है, छोटे बच्चों पे यकीन कर लेते बस, बाहर से अब्बा आए बस अम्मी को मारने लगे, जाके नानी को बोल दिया, नानी गुस्से में आ गई। अरे ये तो बोलो कि बच्चे को क्या मालूम है क्या झगड़ा हुआ क्या नहीं हुआ, लोग मान लेते हैं। और जो है मतलब एक्शन भी ले लेंगे कोई सास तो क्या मालूम हुआ कि झगड़ा धंधा नहीं हो। तो नादानों की बात पर या फासिकों की बात पर अमल करके झगड़े इस तरह से होते हैं। अब कुरान की बात वाली आए फिर मैं तर्जुमे पढ़ के बात खत्म करूं के वालमु अन्न फीकुम रसूलल्लाह, ये जान लो कि तुम्हारे दरमियान खुद अल्लाह का रसूल है। वालमु अन्न फीकुम रसूलल्लाह लौ युतीउकुम फी कसीर मिन अल-अम्र लअमतुम वलकिन अल्लाह हब्बबा इलैकुम अल-ईमान वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम वकर्रहा इलैकुम अल-कुफ्र वल-फुसूक वल-इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। कुरान कह रहा है कि तुम्हारे दरमियान खुद अल्लाह का रसूल है, अगर अल्लाह का रसूल हर बात में तुम्हारी बात मानने लगे तो तुम खुद मुश्किल में फंस जाओगे, जबकि अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को ईमान के लिए चुन लिया है और कुफ्र व फुसूक को तुमसे दूर कर दिया है ताकि तुम हिदायत पा सको। फिर तुम ये क्यों कहते हो कि वो अगर हमारी बात मान ले, हम अपने बुजुर्ग से कहते हैं, बच्चे माँ बाप से कहते हैं कि आप हमारी बात मान लीजिए, ये कमेटी के सदर को कहते हैं कि आप हमारी राय को मान लीजिए, हम सब मिल के बोल रहे हैं आप हमारी बात मान लीजिए। फर्ज करिए कि अगर वो बात अगर उनको यकीन है और वो अगर वो आपकी बात मान ले, इसका मतलब ये कि आप खुद मुश्किल में फंस जाएंगे। वालमु अन्ना फीकुम रसूलल्लाह, तुम्हारे दरमियान अल्लाह का रसूल है, अगर वो हर बात तुम्हारी मानने लगे तो लाने तुम खुद मुश्किल में फंस जाओगे। लेकिन अल्लाह हब्बबा इलैकुम, जबकि अल्लाह ने तुम्हारे कुलूब को ईमान से मुज़य्यन कर दिया है, हब्बबा इलैकुम अल-ईमान वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، یہ اللہ کے فضل و احسان ہے تمہارے اوپر، اللہ سننے والا جاننے والا۔ اس کے بعد بس تیزی سے آئے تھے اور ختم کر رہا ہوں میں، وقت ختم ہو رہا۔ تو وہ ان طائفتان، اب یہ دیکھیے بہت اہم موضوع ہے، وہ ان طائفتان، صرف ترجمہ کر رہا ہوں میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہا، ان طائفتان من المؤمنین ابتغوا، अगर मोमिनीन का दो ग्रोह आपस में लड़ने लगे, यानी कि एक काफिरों का एक मुसलमान होता नहीं, दोनों भी मोमिनों का, वह इन ताइफताने मिनल मोमिनीन अब्तदरू, अगर मोमिनीन का दो ग्रोह आपस में इख्तलाफ करे लड़ने लगे, इन ताइफताने मिनल मोमिनीन अब्तदरू, तो आपका फरीजा क्या है? दो गुरु आपस में लड़ रहे हैं तो मेरा काम क्या है? और आके लड़ाओ, और आके गर्म करो मसले को। बीच वालों का काम क्या है? अब कुरान बीच वालों की जिम्मेदारी बता रहा है, वो दो तो लड़ रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है? वो दो तो लड़ रहे हैं, पक्की बात है। वो इन ताइफता ने मिनल मोमिनीन अब्तदरु फसलहु बैनहुमा, उनके दरमियान में इस्लाह कराओ। अब अगर आप कहेंगे कि नहीं वो ज्यादती कर रहे हैं, वो इन बगत इहदाहुमा अलल उखरा, अगर आपने देखा कि दो गुरुओं में एक गुरु ज्यादती कर रहा है दूसरे गुरु पर, तो आपका फरीजा यह है कि आप उससे लड़े। وَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، ان سے جھگڑو یہاں تک کہ وہ اس بات پر راضی ہو جائیں گے، ہو جائیں کہ ہم اللہ کے حکم کو مانیں گے۔ اگر اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہو جائیں تو اس وقت عدالت سے کام لو اور ان کے درمیان صلح صفائی کرو۔ وَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک دوسرے پر چڑھائی کرے، وَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي، ان سے لڑو، حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، حَتَّى کہ وہ امر خدا کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔ وَإِن فَاءَتْ فَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، جب وہ راضی ہو جائے تو فصلحوا بینہم، ان کے درمیان اصلاح کرو بالخصت عدالت کے ساتھ. ان اللہ یحب المقسطین، کہ اللہ عدالت سے پیش آنے والوں کو پسند کرتا. صلوات پڑھے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم.
بس ایک آیت اسی کا ترجمہ میں اور بس، کہ مشہور ترین آیت انما المؤمنون، یہی سورہ حجرات کی آیت ہے، اس کے فوری بعد ہے آیت انما المؤمنون اخوة، مومنین آپس میں سگے بھائی. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کراؤ. لعلکم ترحمون، ہو سکتا ہے کہ اس ذریعے سے اللہ تم پر رحم کرے. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم لعلکم ترحمون، ہو سکتا ہے جیسے کہا روزہ رہو تاکہ لعلکم تتقون، ہو سکتا ہے کہ تم میں تقویٰ پیدا ہو. لعلکم ترحمون، ہو سکتا ہے کہ اللہ تم پر رحم کھا جائے، دونوں کے دونوں کو بخش دے. ید اللہ مال جمع، اگر دو بھائی آپس میں تین دن تک خفا ہوں تو اللہ دونوں سے ناراض ہو جائے. ید اللہ مال جمع، اللہ کا ہاتھ جمان کے سر پر. باپ دو تین دن تک برداشت کر سکتا ہے بچے آپس میں لڑتے رہے، ایک دوسرے کی صورت نہیں دیکھنا چاہتے، ایک دوسرے کے ساتھ کمرے میں رہنا نہیں چاہتے، ایک دوسرے کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھانا چاہتے. ایک دن دیکھے گا باپ، دو دن دیکھے گا، تین، آخر میں کہے گا دونوں نکل کے باپ باہر جاؤ، گھر سے نکل جاؤ، دونوں بھی نکل جاؤ. ہاں اگر ایک جھگڑا کر رہا ہے تو اسے کہیں گے کہ تم سدھر جاؤ، سدھر گئے تو ٹھیک ہے، جب تک نہیں سدھریں گے اس کو جو ہے اس کو مارتے رہیں گے. یہ قرآن کہہ رہا ہے اگر آپس میں لڑیں گے تو اللہ دونوں سے ناراض ہو، اور اگر جو ہے کوئی زیادتی کر رہا ہے تو دوسروں کا فریضہ یہ ہے کہ ان کو سمجھائیں اور جو ہے نا راہ راست کریں، جب تک نہیں سدھرے اس وقت تک ان سے جنگ کرو، جنگ کرو ان کے ساتھ، لڑائی جھگڑا کرو، مجبور کرو حق بات ماننے کے، حق بات پہ تسلیم ہو جائے تو حق کے ساتھ فیصلہ کرو. اس لیے کہ صلے رحمی سے حیات بڑھتی ہے، رزق بڑھتا ہے، عمر بڑھتی ہے، اور قطع رحمی سے رزق کم ہوتا ہے، حیات کم ہوتی ہے، عمر کم ہوتی ہے. عمر کم ہو تو حیات کم ہوتی ہے، حیات کم ہو تو رزق کم ہوتا ہے، ایک ہی بات. یہ ہے زندہ اور آدھا سورہ انشاءاللہ کل سنو سماعت فرمائیے، اختتام ہو جائے گی. اب بات جہاں پہ ہم نے ختم کی تھی وہیں، جہاں پہ بات روکی تھی وہیں پہ شروع کریں کہ کیا ہوا کہ ہمارے ساتھ بدل گیا. حادثہ پیش آتا ہے، دیکھیے حالات کیسے جو ہے، ایک ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ، دیکھیے ہمارے ساتھ کس کا بیٹا ہے؟ میں نے کیا کہا آپ سے، سعد ابن وقاص کا بیٹا ہے. سعد ابن ابی وقاص ان لوگوں میں سے ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لایا اسلام میں، اور شیب ابی طالب میں رسول اللہ کے ساتھ سخت ترین حالات میں تھا. سعد ابن ابی وقاص سخت ترین حالات میں شیب ابی طالب میں حضرت علی کے ساتھ رہا ہے، رسول اللہ کے ساتھ رہا ہے. سعد ابن ابی وقاص کا بیان ہے کہ ہم لوگ اتنے بھوکے پیاسے رہتے تھے شیب ابی طالب میں کہ ایک مرتبہ میرے پیر کے نیچے گیلی چیز جو ہے نظر آئی، میں نے اٹھا کے اس کو کھا لیا، آج تک مجھے پتا نہیں چلا کہ وہ کھانے کی چیز تھی کہ نہیں تھی، کیا تھی. تو یہ شخص ہے نا، اور یہ شخص خود سعد ابن ابی وقاص جو ہے، جس وقت اختلاف ہوا ہے حضرت علی میں اور جو ہے عثمان ابن عفان میں، تو اس وقت جو ہے یہ شخص نیوٹرل رہا ہے. ابھی میں نے کہا نا، چھ نفرہ جو کمیٹی تھی، چھ رکنی کمیٹی تھی، اس میں جو ہے عبد الرحمن ابن عوف نے جب حضرت علی سے جب وہ راضی نہیں، شرائط کو نہیں مانا امیر المومنین نے، تو عثمان ابن عفان کو چن لیا سعد ابن ابی وقاص، وقاص نے, کیونکہ عثمان کا ووٹ, تنہا کا ووٹ اور جو ہے نا عبدالرحمٰن ابن عوف, عبدالرحمٰن ابن عوف کا ووٹ, یہ سب مل گیا عثمان کو اور عثمان بن گیا خلیفہ. تو سعد ابن ابی وقاص دونوں کے درمیان میں نیوٹرل رہا کہ میں نہ ان کی تائید کروں گا نہ ان کی تائید کروں گا. یہ بات معلوم تھی بنی امیہ کو. سعد ابن ابی وقاص اس قسم کا آدمی تھا. ہمارے ساتھ کو جب یہ ذمہ داری دی جا رہی تھی تو گویا یہ کہا جا رہا تھا کہ تمہارا باپ نیوٹرل رہا ہے, تم اب نیوٹرل نہیں رہ سکتے. اب حسین اور یزید کے درمیان میں جنگ ہونے والی ہے, اس جنگ میں تم بیچ میں نہیں رہ سکتے. یہ بھی وہی کام کرنا چاہ رہا تھا جو اس کے باپ نے کیا, دو کی جنگ کے بیچ میں جو ہے بے طرف رہ جائے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو نہ ادھر جانا چاہتے نہ ادھر جانا چاہتے, اور بیچ کا راستہ اپنا کے اپنی جان بچا لو, جان بھی نہ جائے ہم فورما ہم ثواب, جان بھی نہ جائے اور عہدہ بھی محفوظ رہے, نہ ادھر نہ ادھر, نہ ان کی بات کرو نہ ان کی بات کرو. یزید نے کہا ایسا نہیں ہوگا, تمہارے باپ کو تو بخش دیا گیا کہ وہ نیوٹرل رہ کے مر گئے, لیکن تم نیوٹرل نہیں رہ سکتے. تم دونوں کے بیچ میں تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ یزید کا ساتھ دو گے کہ حسین کا ساتھ. ہمارے ساتھ کہہ رہا تھا کہ ہم بیچ میں رہیں, ٹھیک ہے نا, لے کے جو ہے اس کو جو ہے, اب یہ کہتا تھوڑے ہی ہے, یہ سب باتیں آدمی کہتا تھوڑے ہی ہے, دل میں فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھے ایسا کرنا ہے یا نہیں, مجھے ایسا کرنا ہے. لیکن بہرحال سمجھ میں آ جاتا ہے آدمی کا نظریہ کہ اس کا نظریہ کیا ہے, اس کا باپ کس نظریے کا تھا, یہ کس مزاج کا انسان ہے. تو لوگ تو جانتے ہیں نا جو بچپن سے ساتھ میں رہے تو جانتے ہیں کہ یہ کس مزاج کا آدمی ہے. تو یزید اس کو بیچ سے نکالنے کے لیے, پھنسانے کے لیے کہا کہ اس کو دے کے بھیجو. ابن زیاد سے کہا کہ ہمارے ساتھ کے ہاتھ میں کمانڈو کروا لائے کہ وہ جا کر جو ہے, تو یہ کتنا مشکل مرحلہ تھا ہمارے ساتھ کے لیے کہ وہ یزید کی طرف سے ماموریت لے کے جائے اور حسین سے جنگ لڑے. کون ہمارے ساتھ؟ وہ ہمارے ساتھ جو امام حسین کے ساتھ پڑا ہوا ہے, اس کا باپ امیر المومنین کے ساتھ رہا, یہ امام حسین کے ساتھ پڑا ہوا, جیسا کہ خیر صاحب سنا رہے تھے ابھی. یہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے ہاتھ سے قتل ہو جائے گا امام حسین. لیکن کیا ہوا, حکومت رائے بیچ میں آئی, حکومت رائے یعنی تہران کی حکومت رائے شہر رائے, ابھی بھی رائے کہتے ہیں تہران میں, اولڈ تہران جو ہے نا اس کو رائے کہا جاتا ہے. یہ بہت بڑی حکومت, ایک بڑا حصہ ہے, سب سے شاداب حصہ ہے. اس یہ دینے کا وعدہ کیا گیا تھا ہمارے ساتھ. ابن زیاد کو بصرے کی گورنری سے معطل کر کے یزید نے فرمان بھیجا کہ ابن زیاد فوری, کوفے کے حالات خراب ہو گئے, کوفے کو تم سنبھال سکتے ہو, کوفے کو تم سنبھالو. ابن زیاد کوفہ گیا, جو حالات ہیں سب آپ کی نظروں کے سامنے میں اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں کہ ابن زیاد نے اندر جانے کے بعد میں اپنے آپ کو امام حسین کا لبادہ اوڑھ کے اندر داخل ہوا, پہلے اندر چلا گیا. اندر جانے کے بعد میں اس نے بڑی بڑی شخصیتوں کو کوفے کی بلا کے انہیں اشرفیاں دی اور کہا کہ ایک بہت بڑا لشکر جرار شام سے نکل چکا ہے, تھوڑی ہی دیر میں کوفہ پہنچنے والا ہے, وہ لوگ پہنچیں گے تو کاٹ کے رکھ دیں گے, کوفے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, جبکہ کوئی بھی بات نہیں تھی. اس کہا کہ لشکر آ رہا ہے کوفے میں, تم لوگوں کا قتل ہو جائے گا, بہتر یہ ہے کہ یہ اشرفیہ لوگ آرام سے بیٹھو اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کو سمجھا دو کہ شام سے لشکر آ رہا ہے, ان سے جنگ ہم نہیں لڑ سکتے ہیں, لہٰذا ہتھیار پھینک دو اور امام حسین کی وجہ سے دست بردار ہو جاؤ. یہی ہوا, آخر میں جو ہے سارے اشراف کو خرید دیا گیا اور پورے مجمعے کو جو ہے پلٹا دیا گیا, ختم ہوگی بات. اب جو ہے حامی ابن عروہ اور مسلم ابن عقیل کو باہر لایا گیا اور دونوں کو قتل کر دیا گیا, اور جو حالات ہوئے کوفے کے آپ جانتے ہیں. اس کے بعد میں کیا ہوا, اب امام حسین تو چل چکے ہیں, اب امام حسین کو روکنے کے لیے حور کے دستے کو بھیجا گیا. حور کے دستہ جب قریب آیا تو زہیر قین نے کہا امام حسین سے کہ اسی وقت ہم حملہ کر دیں, اسی وقت ہم حملہ کر دیں, کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ اب جو لشکر آئے گا شام سے اس کا تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے, بہتر یہ ہے کہ اسی وقت جو ہے وہ حور کے لشکر سے لڑ کے اس کو اس پر قابو پا لیں اور جو ہے اپنی برتری ثابت کر لیں. امام حسین نے کہا کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے, ہم حملے میں پہل نہیں کر سکتے, ہماری اصول ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ تو یہ بات معلوم تھی کہ امام حسین کے ساتھ ایسا لشکر جردار ہے کہ بنی ہاشم کا لشکر اگر تلواریں کھینچ لے تو حر جو ہے یہ جو ہے 1000 کی فوج جو لے کے آیا ہے اپنی فوج سے حر واقف ہے کہ یہ لشکر جنگ نہیں لڑ سکتا ہے حسین کے خیالوں سے, ہم مارے جائیں گے. لیکن امام حسین نے جن کے پاس پانی تھا اور حر کا لشکر جو ہے وہ کمزور پڑ چکا تھا, پیاس کی وجہ سے نڈھال ہو چکا تھا, حملہ کیا جا سکتا تھا زہیر قین کے مشورے کو. امام حسین نے کہا زہیر ہم حملہ نہیں کر سکتے, یہ ہمارے اصولوں کے خلاف ہے. تو یہ بات جب حر کو معلوم, اسی لیے حر پلٹ کے آیا کیونکہ حر کو معلوم تھا کہ فرزند رسول کریم ابن کریم ہے, امام حسین واقعی حق پر ہے, اگر وہ حق پر نہ ہوتے تو اس وقت ہمیں قتل کر دیتے, ہمیں پانی نہ پلا کے سیراب کرتے. بس ہوا کیا, اس کے بعد میں جو ہے امام حسین کو جب کربلا میں اتار دیا گیا تو اب ابن زیاد کو حکم ملا کہ ہمارے ساتھ کو کربلا میں ہمارے ساتھ پہنچ گیا کر بولا. اب شمر نے آ کے ابن زیاد سے کہا کہ تم نے کس کو کمانڈر بنایا, کہا یزید کا حکم تھا, کیونکہ یزید یہ چاہتا تھا کہ ہمارے ساتھ کو یہ کہے کہ کیا تم ہمارے ہو یا حسین کے ہو, تم جو ہے ہمارے اور حسین کے بیچ میں نہیں رہ سکتے, تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا, لہٰذا جو ہے اگر تم ہمارے ساتھ رہو گے تو یہ حکومت رہے تمہارے حوالے کر دی جائے گی. شمر نے کہا کہ ہمارے ساتھ جنگ نہیں کرے گا, آپ کو کیا پتہ نہیں ہے ہمارے ساتھ کے تعلقات امام حسین کے خاندان سے کتنے گہرے ہیں, کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے ساتھ امام حسین سے جنگ کرے گا, ہرگز نہیں کر سکتا. ابن زیاد نے کہا بات تم صحیح کہہ رہے ہو, لہٰذا دو نامے لکھو, ایک نامے میں یہ لکھو کہ ہمارے ساتھ اگر تم نے امام حسین سے جنگ نہیں کی تو تم کو معطل کر دیا جائے گا اور تمہیں تمام منصب سے جو ہے ہاتھ دھونا پڑے گا اور تمہارے بچے کوئی بھی محفوظ نہیں رہ سکتے ہیں, نہ تمہیں حکومت رہ دی جائے گی اور نہ تمہیں یہ منصب پہ باقی رکھا جائے گا. ایک لیٹر پہ یہ لکھا, دوسرا لیٹر میں شمر نے یہ لکھایا کہ اگر تم جنگ نہیں کرو گے تو ٹھیک ہے, نہیں کرو گے تو ایسی صورت میں تم کمانڈ جو ہے وہ شمر کے حوالے کر کے ہٹ جاتے. تو شمر دو خط لے کر پہنچا تھا کربلا اور ہمارے ساتھ سے کہا کہ تم جنگ کرو گے یا نہیں کرو گے. ہمارے ساتھ سمجھ گیا کہ شمر جو ہے بہت شدید ذہن میں ہے اور کچھ کاروائی میرے خلاف ہونے والی ہے, لہٰذا ہمارے ساتھ نے کہا کہ مجھے تھوڑی مہلت چاہیے. ہمارے ساتھ جا رہا تھا, ابھی شمر نہیں پہنچا تھا, ہمارے ساتھ کی امام حسین سے گفتگو چل رہی تھی اور ہمارے ساتھ امام حسین کو بھی یہ کہنا بھول گیا. ہمارے جب یہ بات شمر تک اطلاع مل گئی کہ ہمارے ساتھ اور امام حسین کے درمیان بحث ہو رہی ہے اور ہمارے ساتھ جا رہا ہے کہ جنگ کر جائے, امام حسین کو کہا کہ آپ تسلیم ہو جائیں, ابن زیاد یہ چاہتا ہے کہ آپ تسلیم ہو جائیں تو آپ کے ساتھ جنگ میں رکوا دوں, یہ میری ذمہ داری ہے, یا جنگ یا تسلیم, اس کے علاوہ میں مجبور ہوں جنگ لڑنے پر, ہمارے ساتھ نے کہا آقا میں مجبور ہوں جنگ لڑنے کے لیے. امام حسین نے کہا ان الدیب للدیب قد رکز بین السنتین بین الزلت والزلہ حیحات من الزلہ. اور اب امام حسین نے آخری فیصلہ سنا دیا کہ ہمارے ساتھ یاد رکھو تم جو مجھے مشورہ دے رہے ہو میں اس مشورے پہ نہیں چل سکتا اس لیے کہ ابن زیاد نے مجھے دو راہے پہ ٹھہرا دیا ہے تمہارے بخور کہ یاد تو مجھ سے جنگ کی جائے یا میں سر تسلیم خم کروں. ذلت قبول کرنا سر تسلیم یزید کے سامنے جھکانا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے. یہ امام حسین نے کہا چاہے اس سلسلے میں میرے گلے پہ خنجر چلے چاہے میرا علی اکبر شہید ہو کہ میرا قاسم شہید ہو میں سر نہیں جھکا سکتا. اگر جنگ لڑنا ہو تو میں جنگ کے لیے تیار. ہمارے ساتھ یہ آخری بحث ہو چکی اس کے بعد شبر پہنچ گیا نبی محمد کی راہ اور یہ فیصلہ سنا دیا گیا اور یہ بحث ناکام ہو گئی امام حسین سے. اور ہمارے ساتھ نے کہا شبر نے کہا کہ پھر تم نے کیا فیصلہ کیا ہے ہمارے ساتھ سے کہا. ہمارے ساتھ نے کہا ہاں میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں حسین سے جنگ لڑوں گا. چنانچہ کل جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ کربلا کے میدان میں جب جنگ کا آغاز ہوا تو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ ایک تیر سے آغاز ہوا اور ایک تیر پر اختتام ہوا. وہ تیر جس سے آغاز ہوا وہ ہمارے ساتھ کا تھا. ہمارے ساتھ نے جنگ کا آغاز چونکہ کمانڈر تھا لہذا پہلے تیر چلا کر یہ کہا کہ اے لشکریو اے شمر گواہ رہنا کہ میں نے پہلا تیر اپنے حسین کی طرف چلا دیا ہے. اب اس کے بعد تیر چلاتے رہنا تمہارا کام ہے چاہے علی اکبر سامنے آئے چاہے قاسم سامنے آئے چاہے انہوں محمد سامنے آئے چاہے علی اصغر سامنے آئے اب تیر چلاتے رہنا تمہارا کام ہے. میں نے پہلا تیر چلا دیا اب آخری تیر بھی چلانا تمہارا کام ہے. یہاں تک کہ سرحد ابن انس خوری سب آگے بڑھے آخر میں شبر آگے بڑھا ہمارے ساتھ کھڑا دیکھ رہا ہے یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو ختم نہیں کر رہا ہوں. تو سیدانی نے آ کے کہا شبر سے نہیں کہا اس ذلیل سے نہیں کہا بلکہ اس ذلیل سے کہا کہ ہمارے ساتھ تو یہ سمجھتا ہے کہ تو اب بھی ہمارے ساتھ ہے تو بتا کہ حسین قتل کیے جا رہے ہیں صاحب میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے ابن سعد کیا تجھے نہیں معلوم کہ میرا بھائی حسین فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے رسول اللہ کا نواسا ہے ہمارے ساتھ کیا تجھے نہیں جانتا تو دیکھ رہا ہے اور تو شبر کو روک نہیں رہا ہے کہ تو کتنے بڑے گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے. یہ سید علی نے کہا امام حسین نے اشارہ کر کے کہا بہن خیمے میں واپس جاؤ ابھی حسین زندہ ہے میں نے تم سے کہا تھا نا جب تک حسین میرے بعد خیمے سے باہر آ جانا لیکن میرے ہوتے ہوئے تم خیمے سے باہر نہ آنا. امام حسین نے اشارہ کیا تو زینب واپس خیمے میں پہنچ گئی. اب زینب باہر نہیں نکلی کیونکہ بھیا نے کہا اب زینب کو فکر تھی کہ میرے بھیا کی حالت کیا ہوئی اس لیے کہ زینب کہہ کے آئی تھی کہ ابن سعد شبر بیٹھا ہوا ہے میرے بھائی کے سینے پر قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھا چکا ہے اب روکے گا کہ نہیں روکے گا زینب کو نہیں معلوم کہ بھائی زندہ ہے کہ نہیں ہے. خیمے میں بیویاں رہیں باہر نہیں آئی یہاں تک کہ حالات متغیر ہو گئے کربلا میں اور یہاں تک کہ اس وقت تک باہر نہیں آئے جب تک کہ زلجناح نے آ کے خبر نہیں دی. زلجناح کو یہ معلوم ہوا کہ حسین اب شہید ہو گئے ہیں تو زلجناح نے اپنے سر کو خون حسین پہ تر کیا اور خیمے کی طرف روانہ ہوا کیونکہ زلجناح جا جانتا تھا کہ زینب کو خبر نہیں ہے کہ حسین شہید ہو گئے ہیں, لہذا جب دیکھا کہ میرا مالک نہیں ہے, میرا سوار نہیں ہے اور بیویاں منتظر ہیں, تو اب زلجنہ واپس لوٹا. زلجنہ جب واپس لوٹا تو بیویاں یہ سمجھی کہ حسین تیسری رخصت کے لیے آئے تھے. میں نے عرض کیا کہ ایک مرتبہ حسین رخصت ہو کے واپس آئے تھے, اب بیویاں یہ تصور کرنے لگی کیا زلجنہ آیا ہے تو دیکھو حسین بھی آ گئے. جب خیمے کا پردہ ہٹایا تو دیکھا کہ زلجنہ سر کو نیوڑایا ہوا اشارہ کر رہا ہے. جب بیویوں نے پوچھا اور بچوں نے پوچھا کہ اے زلجنہ بتا تیرا رہوار کہاں ہے, اے زلجنہ بتا حسین کہاں ہے, تو زلجنہ نے ایک مرتبہ اپنی پشت کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ جو خون تیری پشت پر ہے یہ حسین ابن علی کا خون ہے, حسین قتل کر دیے گئے. جب زلجنہ نے یہ پیغام سنایا تو بیویوں میں کوہرام پرپا ہوا. یہی وہ لمحے تھے کہ اس کے بعد شام غریبہ آئی, خیمے جلنے لگے. راوی کا بیان ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بیوی ایک جلتے ہوئے خیمے میں جا رہی تھی, واپس آ رہی تھی. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ خیمے میں کوئی قیمتی چیز کو چھوڑ دی گئی ہے جسے لینے کے لیے بیوی اندر داخل ہو رہی ہے. میں نے دیکھا کہ زینب ایک بیمار کو لیے ہوئے باہر آئی. اب زین العابدین سے مسئلہ پوچھا گیا کہ بیٹا سید سجاد, یہ تو بتاؤ کہ ہم جل کے راک ہو جائیں یا باہر آئیں. امام وقت شریعت کا فیصلہ زینب سننا چاہتی ہے. امام زین العابدین نے کہا ببی اما جان کا بچانا واجب ہے, خیمے سے باہر آ جائیے. سب خیمے سے باہر آ گئے. رات گزر گئی, گیارہویں محرم کی صبح نمودار ہوئی. بس آخری جملے ہیں, گیارہویں محرم کی صبح نمودار ہوئی. اب بھی قافلہ چلنے پہ تیار ہو گیا لیکن حسین تھپنائے لگے. شہیدوں کے لاشوں پر نمازیں نہیں ہوئی. زینب دیکھتی رہی کہ بھائی کی لاشیں پر نہ نماز ہوئی نہ بھائی کا لاشا دفنایا گیا. دشمنوں نے زینب کے سامنے نمازیں پڑھ پڑھ کے لاشیں ادھر دفن ہوتے جا رہے ہیں, ادھر علی اکبر کا لاشا, عباس کا لاشا فرات پر, اور کوئی لاشیں دفن نہیں ہوئے. تو زینب نے دیکھا کہ سید سجاد سر جھکائے ہوئے کھڑے ہیں. قافلہ چلنے پر تیار ہو گیا, قافلہ آمادہ ہے, بے کجا ہوا اونٹوں پہ بچوں کو سوار کیا جا رہا. کتنے بچے سمو کے تلے آ کے شہید ہو گئے, کتنے بچے بھوک اور پیاس کی وجہ سے زخموں کی تاب نہ آ کر شہید ہو گئے. اور قافلہ جب چلنے پہ تیار ہوا اور زین العابدین سر کو جھکائے ہوئے سوچتے رہے تو جناب زینب قریب پہنچتی ہے, شانے کو ہلا کے کہتی ہے بیٹا سید سجاد کیا سوچ رہے ہو میرے لا. تو سر کو جھکا کے کہا بھوکی اما وہ بیٹا کیا سوچ سکتا ہے کہ جوان بیٹا موجود ہے, بابا کا لاشا جلتی ہوئی ریتی پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑی, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں توفہ خاردار, بابا کا لاشا. یوں ہی رہا اور قافلہ روانہ ہوا. سلام علی الذی نظر معین بدر. یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان. شہدائے یمن, شہدائے شام اور سردار جگہ تمام کو